لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ترتیب سے سورة بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ مختصر سی تشریح اور اس کا درس دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 111 میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا، جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہرگز مگر جو لوگ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں. تلک امانیہم، یا ان کے آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. قل، آپ فرما دیجیے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگا؟ ضرور جنت میں داخل ہوں گے، لیکن کون؟ جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے. وہو محسن، اور وہ موحد بھی ہو، یا مخلص ہو، یا نیک و کار ہو، اچھے کام کرنے والا ہو. فلہو اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر اور ثواب اس کے رب کے نزدیک، اس کے رب کے پاس میں موجود ہوگا. ولا خوف علیہم، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، غم کریں گے. بہت ساری باتیں یہود و نصارہ کے متعلق گزشتہ آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. اب ان آیتوں میں ایک مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ قومیت کی بنیاد پہ، یا وطنیت کی بنیاد پہ، یا نسل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار بتاتے ہیں. جیسے یہودی ایک زمانے میں کہنے لگے یہودی لوگ جنت میں جائیں گے، نصرانی لوگ کرسچنز کہنے لگے کرسچن جو ہوں گے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہودی ہونا یا نصرانی ہونا یہ معیار اور نجات کا معیار نہیں ہے، یا جنت کا معیار نہیں ہے، آرزوئیں ہیں صرف. دل کا امانی یوں، ان کی من کی باتیں ہیں، جو دل میں آیا کہہ دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاتو برہانکم، دلیل پیش کرو، دلیل تو ہے نہیں. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، اللہ نے توریت میں کہا ہو، یا یہ کہ انجیل میں کہا ہو، یا کسی آسمانی مذہب میں کہا ہو کہ جو یہودی ہوگا جنت میں، جو نصرانی ہوگا جنت میں، پھر معیار کیا ہے قرآن پاک کے نزدیک؟ قرآن پاک میں معیار یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ جو اپنے ذات کو اللہ کے آگے جھکا دے، موحد ہو یا مخلص ہو یا نیک و کار ہو، تو وہ شخص جنت کا مستحق ہے اور وہ جہنم سے بچنے کا مستحق ہے. بنیادی چیز قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلام چاہیے، اللہ کے آگے تابعداری چاہیے، اخلاص چاہیے، نیک عمل چاہیے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح کو بنیاد بنایا گیا ہے. تو یہودی ہونا معیار نہیں ہے، نصرانی ہونا معیار نہیں ہے، حتیٰ کہ محض نام کا مسلمان ہونا بھی معیار نہیں ہے. محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں آیت کی تفسیر میں کہ نام کا مسلمان ہونا بھی معیار نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. جیسے رجسٹر میں مسلمانوں کا نام آ گیا، نسل سے مسلمان ہے، یا اوپر بابا دادا مسلمان تھے، یا ہمارا اندراج جو ہو رہا ہے، ہماری آئی ڈی پہ نام جو آ رہا ہے، پاسپورٹ پہ جو نام آ رہا ہے، مسلمان نام ہے، تو محض اس کی بنیاد پہ مسلمان نہیں ہو جاتا کوئی، اور یہ لکھا دینے کی وجہ سے نجات نہیں پا لیتا ہو، یا اتنا شمار کر لینے کی وجہ سے کوئی آدمی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ جاتا. جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے مکمل تابے دار اور مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اسلام کے معنی ہی تابے داری کے ہیں، اسلام کے معنی ہی جھکا دینے کے ہیں، اسلام کے معنی ہی سرنڈر ہو جانے کے ہیں۔ تو سرنڈر کس کے آگے ہونا ہے، جھکنا کس کے آگے ہے، تابے کس کے آگے ہونا ہے؟ اللہ کے آگے ہونا۔ اللہ کے آگے تابے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو قرآن پاک ہے یہ فالو کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں عقائد ہیں، اس میں اعمال ہیں، اس لیے اس میں احکام ہیں، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، مغیبات کا بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے، اسلامیات کا بیان ہے۔ تو اسلام اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر آ جائے تو یہ معیار نجات ہے۔ محض نام کا مسلمان ہونا بھی معیار نجات نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں حضور نے فرمایا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا مگر نام رہے گا اس میں، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر قرآن کے نقوش باقی رہیں گے، لکھت باقی رہے گی، مساجدہم عامرہ ہوئی خراب من الہدا، مسجدیں بظاہر آباد دکھائی دیں گی، رونقیں ہیں، زینتیں ہیں، بجلیاں ہیں، اچھی اچھی جو ہے چمک اور دمک، قالینیں، ہر قسم کی چیزیں مہیا ہیں، وہی خراب من الہدا، حالانکہ ویران ہوگی ہدایت سے۔ حضور فرما رہے ہیں ہدایت سے ویران ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی، لوگوں کی تعداد ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی، رونقیں بڑی ہوئی ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی، گیدرنگ بہت ہونے لگے گی۔ اصل مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ اعمال ہے۔ مساجد باؤنڈری کا نام نہیں ہے، مسجد صرف باؤنڈری کا نام نہیں ہے، باؤنڈری تو احاطے متعین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل مسجد کی آبادی اعمال کی بنیاد پہ ہے، احکام کی بنیاد پہ ہے۔ یہاں مساجد کے اندر تلاوت ہو، احکام پر عمل ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد کیا جائے۔ بہرحال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرب قیامت یہ حالات پیش آئیں گے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں رہیں گے، مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن سب کی سب ہدایت سے ویران ہوں گی۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے مکمل حوالے کر دے۔ یہودیوں کے اندر بھی خرابی آئی نسلیت کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ، وہ لوگ معیار بنا دیے کہ یہودی ہونا ہی کافی ہے نجات کے لیے۔ اب اس کے اندر احکام پہ عمل ہونا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہودی پھر بھی کچھ عمل کر لیتے ہیں، نصرانیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر اتنا زیادہ تنزل آیا، اتنا زیادہ تنزل آیا کہ اب اگر دیکھا جائے تو 70% ہو یا 50% ہو یا آگے پیچھے ہو یا اس سے آگے ہو، اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کرسچینٹی بھی کتنی پائی جاتی ہے، کتنی نہیں پائی جاتی ہے، کتنا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا بلیف کرتے ہیں، کتنا ایمان رکھتے ہیں، کتنا نہیں رکھتے ہیں، کتنا اللہ پر اعتقاد ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، کتنا نہیں مانتے، کتنا اللہ کی کتابوں پر اعتماد ہے، نہیں ہے۔ زیادہ تر ایتھسٹ ہیں اس زمانے کے اندر، نہ خدا کو ماننے والے، نہ قرآن کو ماننے والے، نہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے، نہ آخرت پر یقین رکھنے والے۔ نظریہ یہی پایا جا رہا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیا کے اندر آؤ، انجوائے کرو، ہنسی خوشی رہو، زندگی گزارو، کما لو اور اس کے بعد میں نکل جاؤ۔ جہاں تک بہت سارے لوگ ہیں تھوڑا بہت جن کے پاس مذہبی تعلق ہے، مذہبی رسوم ہے، باپ داداؤں کے پاس سے آیا ہوا کچھ دین ہے، ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ روزانہ تو عبادت نہیں ہو سکتی، روزانہ عبادت کے بجائے ویکینڈ پہ عبادت کر لی جائے۔ ویکینڈ پہ عبادت کرتے کرتے پھر وہ ویکینڈ میں بھی ایک دن پہ آ گئے تھے، ان ایک دنوں کے اندر بھی گھنٹوں پہ آ گئے، وہ گھنٹوں میں سے بھی کسی کو جانا ہوتا ہے، کسی کو نہیں جانا ہوتا ہے، اب اس کے لیے صرف ایک کرسمس کا ڈے رکھ لیے عبادت کے لیے۔ بہت سارے لوگ اسی دن عبادت جتنی ہوئی ہوئی، جن کی عبادت ہو گئی ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی، اور کرنے والے جو پاسٹر جو ہیں ان کے وہی زیادہ تر نظر آتے ہیں، وہ بھی کھولا بندہ، ایک ٹائم پہ کھول دیا ویکینڈ کے اندر، خود ہی گیا دیکھ لیا، صفائی ستھرائی کر کے واپس ہو کے آ جاتا۔ یہ کن بنیادوں کی وجہ سے ہوا؟ یہ بنیاد یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ حالانکہ یہودی غلط نہیں ہے، نصرانی غلط نہیں ہے، اپنے اپنے زمانے میں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحیح تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحیح تھے، لیکن اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا اور ان کی کتاب منسوخ ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ اسلام کو، یعنی اس وقت کے دین کو قبول کرتے، اب نجات صرف اسلام میں ہے، اور اسلام بھی صرف نام کا نہیں، اسلام حقیقی ایمان، حقیقی اسلام ایمان اور عمل صالح جس کے اندر پایا جاتا ہو، واقعتاً جس میں اللہ کو اللہ کو اللہ مانا جائے، واقعتاً جس میں اللہ کی کتاب کو کتاب مانا جائے، واقعتاً جس میں ایمانیات پر ایمان رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بھائی ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، جیسے کہ آج کل ہو گیا ہے۔ احوال امت کا احوال یہ ہے، علامہ اقبال جو فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع میں مطلب یہ ہے کہ ہمارا طور طریق، ہمارا کھانے پینے کا انداز، رہن سہن کا انداز، رکھ رکھاؤ کا انداز نصرانیوں کی جیسا، کرسچنوں کے جیسا ہو گیا، ہندوؤں کے طور طریقے آگے، رہن سہن ان کا جیسا ہو گیا، رکھ رکھاؤ ان کے جیسا ہو گیا، تو ہندوانہ رسوم و رواج آگے، ان کا رکھ رکھاؤ لے لیا، ان کا رہن سہن لے لیا، ان کے کپڑے لے لیے، ان کا نظریات لے لیے، ان کے افکار لے لیے۔ یہودیوں کو شرم آ رہی ہے مسلمانوں سے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسے احوال ہیں۔ کیوں؟ پھر بھی وہ کچھ مسلمانوں کے مقابلے میں کٹرپنتی میں ہیں، ان کے پاس کچھ مذہبی رواداری آج بھی برقرار رکھتے ہیں وہ لوگ، ہم سب جانتے ہیں، وہ یہاں کے احوال سب کے سامنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ضرور ہوں گے، مگر کون؟ جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو جھکا لے اللہ کے آگے، وہ محسن اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس کا اجر ملے گا اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح اگر کسی بندے کے اندر آتا ہے تو وہ بندہ بندہ مومن کہلاتا ہے، اور بندہ مومن اگر صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، للہیت والا ہو، اخلاص والا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں میں شمار فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ولی بن گیا تو اللہ انّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن پاک میں فرما گیا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے ولی بننا ہے، اور ولی بنتے ہیں ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ۔ اور ولایت کا درجہ عرض کیا جا رہا تھا جمعہ کے موقع پر بھی، کہ ولایت ہر آدمی کو اللہ کا ولی بننا اس کے کوئی معیارات نہیں ہیں، انلمیٹڈ چیز ہے یہ۔ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ، ان کے ساتھ میں اپنا تعلق قائم کرنا، اس کی لمٹ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے، اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنے اذکار سے، اپنے نوافل سے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ نوافل کے اندر، یعنی فرائض تو کرتا ہی کرتا ہے ادا، لیکن نوافل کا اہتمام بھی اس قدر کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس لیول اور درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس ہاتھ سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، جس زبان سے کہتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا، اس میں میری مدد شامل حال ہو جاتی ہے، وہ جن قدموں سے چلتا ہے وہ اس کے اپنے قدم نہیں ہوتے، اس میں میری مدد شامل حال ہو جاتی ہے، جو حدیث پاک کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے ہر لمحے شامل حال ہو جاتے ہیں، اس کی ہر عبادت، اس کی ہر حرکت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اگر کامل درجے کا ہوگا تو کل قیامت کے دن جہنم کے خوف سے آدمی محفوظ ہوگا۔ ہم سب کو خطرہ ہے اپنے اعمال میں پکڑے جانے کا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر سچا ایمان ہے، سچا عمل ہے، تو خوف نہیں ہوگا آپ کو۔ خوف رکھنا الگ چیز ہے، اور خوف کا آگے جا کر نہ ہونا الگ چیز ہے۔ وہاں اطمینان ہو جائے گا، جب حساب کتاب ہو جائے گا وہاں اطمینان مل جائے گا۔ بعض دفعہ یہ حالات اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھی بتا دیتے ہیں، ان کو خطرہ بالکل اڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کی کیفیت یہ تھی، اس قدر خطرہ تھا، اس قدر خوف تھا کہ مٹی ہونے کو بعض دفعہ کہتے تھے کہ کاش میں آج مٹی ہو جاتا تو میرے ساتھ سوال جواب نہ ہوتا، کاش میں پرندہ ہو جاتا تو سوال جواب سے بچ جاتا، کاش فلان چیز ہو جاتا تو حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، خلفائے راشدین ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، کس قدر خوف ان کا رہتا تھا۔ بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان عطا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے عطر کی دکان تھی، پرفیوم وغیرہ کی، ان کی دکان کے پاس میں ایک فقیر آدمی آیا اور خوب گھور گھور کر کے غور غور سے دیکھنے لگا کہ دکان ایسی ہے، ادھر بھی عطر رکھا ہوا ہے، ادھر بھی عطر ہے، ادھر بھی عطر ہے، ادھر بھی عطر ہے۔ تو वो कहने लगे, घूरते क्या हो भाई, यहाँ की ये तमाशा क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इतने साजो सामान में से, इतनी दुनिया में से तेरी रूह कैसे जाएगी, तेरा दम कैसे निकलेगा, तेरी जान कैसे जाएगी। तो कहने लगे कि तेरी जान जैसे जाएगी वैसे ही मेरी जान जाएगी। ये कहना था कि उस फकीर को जोश आ गया, वहीं अपना चादर थी निकाला, बिछा दिया और कहने लगा कि मेरी जान तो ऐसी जाएगी, लेट गया तो उठा ही नहीं, फिर मेरी जान तो ऐसी जाएगी। उसके बाद से उनकी दुनिया बदल गई कि ऐसे भी लोग होते हैं कि इतना आसानी से कह के निकलने वाले हैं, बेखौफ लोग, अल्लाह तबारक व ताला इनसे इतना राजी हो जाते हैं कि दुनिया में भी उनको राहत पहुँच आसानी अता कर देते हैं, इत्मीनान अता फरमा देते हैं। तो ला खौफुन अलैहिम, आगे का खतरा नहीं है, खौफ नहीं है, परेशानी नहीं है। वला हुम यहज़नून, दुनिया छूटी, लोग छूट गए, माल छूट गया, औलाद छूट गई, बीवी छूट गई, बच्चे छूट गए, ये तिजारत छूट गई, वो तिजारत छूट गई, इतना घर बनाया था, उतना फलां सामान था, वो किसी किस्म का गम नहीं होगा। हुजुन कहते हैं पीछे वाले फिक्र को, पीछे की फिक्र यानी मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये फिक्र अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों से हटा लेते हैं। खौफ कहते हैं आइंदा के हालात को, कि आइंदा खतरात क्या हो सकते हैं, परेशानियां क्या हो सकती, ना आगे की फिक्र, ना गम की फिक्र, ना पीछे की फिक्र। तो इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास वलियों को मुतमईन फरमा देते हैं। तो उसी का तज़किरा है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ये सिफत हम में से हर एक को पैदा करना है, हम में से हर एक को अल्लाह का वली बनना है, हम में से हर एक को अल्लाह का मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, सालेहीन में शुमार करना है, मुकम्मल ताबेदार बनाना है। मन असलम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन, उनमें अपना शुमार करना है कि हम अल्लाह के मुकम्मल ताबेदार भी हो जाएँ और अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर मुकम्मल अमल करने वाले भी बन जाएँ। हदीसों में कुरान पाक की आयत में आता है वसीक़ल्लदीन अत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, उससे पहली वाली आयत में आता है वसीक़ल्लदीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के मुताल्लिक़ फरमाया गया है कि काफिरों को जहन्नम के पास खींच करके, हाँक करके, जानवरों की तरह भगा करके लाया जाएगा। और ईमान वालों का तज़किरा आया कि मुत्तकियों को अल्लाह पाक लाएंगे एजाज़ के साथ में जन्नत की तरफ, उनके भी ग्रुप होंगे, इनके भी ग्रुप होंगे। तो आम तौर पर कुरान पाक का जो लहजा है, जो अंदाज़ है, ईमान वाले और काफिर, या काफिर और ईमान वाले, इस तरह जिक्र किया जाता है। जहन्नम के तज़किरे के मौके पर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि काफिरों को घसीट के लाया जाएगा, जन्नत के तज़किरे के मौके पर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मुत्तकियों को लाया जाएगा जन्नत के पास। महज ईमान वाले नहीं कहा गया, ईमान तो होगा लेकिन अव्वल वहला में, पहली फुर्सत में, पहली मर्तबा में जो जन्नत में जाएंगे वो मुत्तकी होंगे। गैर मुत्तकी लोग पहली मर्तबा में जन्नत में नहीं जाएंगे। गैर मुत्तकियों के लिए ठिकाना अलग है, गुनाहगारों का मंजिल अलग है। गुनाहगारों को मुत्तकियों के बराबर और जन्नत के लेवल में लाने के लिए जहन्नम में पहुँचाया जाएगा। फिर वो सजाएं भुगतने के बाद, साफ पाक साफ होने के बाद, अमाल की सजा भुगतने के बाद, मासी से पूरे पाक होने के बाद, जन्नत के काबिल बनने के बाद जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन जो आदमी मुत्तकी है, परहेजगार है, नेक लोगों में अपना शुमार कर लिया है, उसको पहले ही फुर्सत में अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह पाक हमारा शुमार उन्हीं में कर दे। मुत्तकी बनना है हम सबको, बगैर उसके नजात नहीं है। परहेजगारी के बगैर, तकवे के बगैर नजात नहीं है। नजात तकवे के अंदर है, परहेजगारी के अंदर है, खालिस अल्लाह से डरने की बुनियाद पर है, वरना कोई आदमी नहीं बचेगा। महज ईमान लेके जाएंगे, अमल कुछ नहीं होंगे, तो अमल की बुनियाद इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात, ईमान और अमल साले एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी नजात नहीं हो सकती है। ईमान भी चाहिए, अमल सालेह भी चाहिए। तो हम सबको कोशिश यही करना है कि हम मुकम्मल अल्लाह के फरमाबरदारों में आ जाएँ और जहन्नम से अल्लाह हमारी हिफाजत कर ले, उसके लिए हमको कोशिश करना है, और जहन्नम के अजाबात से बच जाएँ, वाइदों से बच जाएँ, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएँ, इसकी हमें कोशिश करना है। और इसी के लिए मेहनतें हैं, मुजाहदे हैं, और दुनिया के अंदर अपने आप को अल्लाह के मुकम्मल हवाले करना है। जितने औलिया अल्लाह, जितने नेक लोग, जितने सुलहा, अतकिया, सालिहीन, शुहदा, अम्बिया, उनका तरीक़ क्या रहा है? उनका तरीक़ ये है कि बस अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, कामयाब हो जाओगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। तो जन्नत के लिए मेयार अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान और अमल सालेह को, और ईमान और अमल सालेह भी कामिल होना चाहिए, उसको बयान किया गया है। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم। एक और बात यहूदियों और नसरानियों के मुतालिक कही जा रही है कि यहूदी और नसरानी आपस में लड़ पड़े। यहूदी कहते हैं कि नसरानी کسی بیس پہ نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی، ان کے پاس نہ دلائل ہیں، ان کے نہ پاس کوئی چیز ہے. نصرانی کہنے لگے یہودی بھی کوئی بیس والے نہیں ہیں، لیست الیہود علی شیء، وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلائل نہیں ہے، ان کا مذہب بھی کچھ نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے مذہب کی نفی کرنے لگ گئے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جبکہ یہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتاب موجود ہے، نصرانیوں کے پاس انجیل ہے اور یہودیوں کے پاس توریت ہے، توریت کے اندر انجیل کی تصدیق ہے، انجیل کے اندر توریت کی تصدیق ہے، دونوں کو معلوم ہے کہ دونوں برحق ہیں، اپنے اپنے زمانے میں دونوں برحق ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں، توریت بھی برحق ہے، انجیل بھی برحق ہے، حالانکہ پھر بھی دونوں ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان کا دیکھا دیکھی میں اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں کچھ بھی انہیں کی طرح بات، یعنی جو مشرکین مکہ تھے، یہودی کچھ بھی نہیں ہے، نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہی اصل ہیں جو ہندو اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ہی اصل حق پر ہیں، ہم ہی جنت کے ٹھیکے دار ہیں، ہم اصل ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ دعوے ہندوؤں نے کرنا شروع کر دیا، بت پرستوں نے یہ دعوے کرنا شروع کیے کہ ہم برحق ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ادھر یہودی لڑے ادھر نصرانی لڑے، ان کا دیکھے دیکھی میں یہ بت پرست بھی شروع ہو گئے کہ نہیں ہم برحق ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے تھے، کہ حق پر کون ہے کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، حق پر سبھی ہیں اپنے اپنے زمانے کے اندر. بنیادی اختلاف کسی مذہب کے اندر اصولیات میں نہیں آیا ہے، ایمانیات میں نہیں آیا ہے، ایمانیات سب کے برابر ہیں، عیسائیوں کی ایمانیات بھی برابر ہیں، یہودیوں کے بھی برابر ہیں، مسلمانوں کے بھی برابر ہیں، ہر مذہب اپنے زمانے میں برحق رہا ہے اصولی اعتبار سے. فروع میں اختلاف ہوتا ہے، اعمال میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے زمانے میں ایسا کرنا تھا، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں کرنا تھا، پہلے سجدہ جائز تھا کسی کو بھی کر سکتے تھے، اب سجدہ جائز نہیں ہے، مثال ہے، پہلے تصویر بنانا جائز تھا اب تصویر بنانا جائز نہیں ہے، مورتی بنانا جائز تھا مورتی بنانا جائز نہیں ہے، اس قسم کے اعمال کے اندر اختلاف ہوتا ہے، شریعتوں میں گنجائش غیر گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اللہ کو ماننے میں، آخرت کو ماننے میں، توحید پر، رسالت پر ایمان، غیب پر ایمان، اور جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، آخرت پر ایمان، مغیبات پر ایمان، فرشتوں پر، ان میں تمام کے تمام انبیاء ہو یا اسی طریقے سے کتابیں ہوں یا اسی طریقے سے مذاہب ہوں، سب برحق رہے ہیں، ایک ہی رہے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دو واقعات مفسرین نے اس آیت کے تحت میں بیان فرمائے ہیں. ایک زمانے میں یہودیوں کے اوپر عیسائی بادشاہ نے مجوسیوں کے ساتھ مل کر کے تیتوس کے ساتھ، تیتوس بادشاہ کا نام بیان کیا جاتا ہے، بیت المقدس پر حملہ کیا، یروشلم آج کل کا جو بیت المقدس ہے اس پر حملہ کیا، یہودیوں کو تہس نہس کیا، پورا برباد اور ویران کر دیا، وہ لوگ قابل نہیں رہے وہاں پر عبادت وغیرہ کرنے کے کچھ بھی. تو اس واقعے کو ذکر کر کے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے والے بڑے ظالم لوگ ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی مساجد اللہ کے گھر ہیں، بیوت اللہ، ہر ایک کا حق ہے کہ ان کے اندر جائے، عبادت انجام دی جائے، اور جو ان مساجد کو ویران کرتے ہیں وقت کے بڑے ظالم ہیں وہ. اور آج سب کو معلوم ہے کون ظالم ہے، کون مساجد سے روکے ہوئے ہیں، کون بیت المقدس سے روکے ہوئے ہیں، کون ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور پھر اپنی دہائی ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہزاروں مسلمانوں کا خون کر کے بھی پیاس نہیں بجھ رہی ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ. دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے گئے تھے، کافروں نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے یہ سال، بھائی عمرہ ہی تو کرنا ہے، عمرہ کرنے کی اجازت دے دو. کہنے لگے کہ نہیں، یہ سال آ ہی نہیں سکتے آپ، کعبے میں حضور کو داخل ہونے کے لیے نہیں دیا گیا، بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مکہ قریب میں جا ہی نہیں سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا بھائی جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، بیت اللہ تو ہمیشہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو تمام نبیوں کے سرتار ہیں، سرتاج ہیں، موحد اعظم ہیں، سب سے زیادہ توحید پرست ہیں، ان کو اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے،
زمانے میں حالات عجیب و غریب اس قسم کے آتے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے کی جن کی تعلیم ہے، جن کا حق زیادہ بنتا ہے، جو پوری دنیا کو یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ مسجدیں کس کام کے لیے ہوتی ہیں، ان کو مسجد سے روکا گیا، ایک زمانے میں بیت اللہ سے روکا گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت بڑے ظالم ہیں یہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجدوں کو تالے لگانے کا مسئلہ آتا ہے، بڑی جو پرانی مسجدیں ہوتی ہیں کھلی رہتی تھی، حالات بدل گئے، چوریاں ہونے لگی، لوگ جو ہے ناجائز استعمال کرنے لگے، ٹھکانے بنانے لگے، سامان رکھنے لگے، تو پھر لاک پڑنے لگا۔ ورنہ مسجد سے روکنا نہیں ہے اصولی اعتبار سے، کوئی بھی آئے کبھی بھی آئے، نماز کے لیے کھلی رکھنا ہے، عبادت کے لیے کھلی رکھنا ہے، تلاوت کے لیے کھلی رکھنا ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، عبادتوں سے، اذکار سے، تلاوت سے، جو بندہ جس مقصد کے لیے آئے عبادت کی غرض سے، اس کے لیے مسجد ہمیشہ آباد رہنا چاہیے، اصول مسجد کا یہی ہے۔ لیکن حالات الگ الگ ہیں ہر جگہوں کے حوال، پہلے جیسے حالات نہیں رہے، مسجد کی چیزیں چوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں اگر کھلی رکھ دی جائیں تو ایسی صورت میں کرسیاں غائب ہو رہی ہیں، گھڑیاں غائب ہو رہی ہیں، چیزیں غائب ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے پھر تالا لگانا پڑا۔ علماء اس کے لیے اجازت بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تحفظ کے لیے کرنا ہے تو پھر تالا لگانے کی گنجائش ہوتی ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں سے روکا نہیں جا سکتا، عبادت کے لیے کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اس کو نہیں روک سکتے آپ، اصول ہے یہ۔ وسعٰ فی خرابہا، مسجد کی ویرانی میں، مسجد کی بربادی میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ مسجد کی ویرانی جاننا چاہیے کہ ویرانی مسجد اور آبادی مسجد، مسجد کی آبادی ہر اس نیک عمل کے اندر ہے جو نیک عمل اللہ کو مقبول ہے، ہر وہ عمل سے مسجد کو آباد رکھنا ہے، اور ہر وہ عمل جس سے مسجد میں خلل پیدا ہوتا ہو، جس سے مسجد کو نقصان ہوتا ہو، جو مسجد کے مقاصد میں مخل ہو، خلل ڈالنے والے ہوں، وہ مسجد کی ویرانی کا سبب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لائیں گے، شور شرابہ کریں گے تو مسجد کے مقصد کے خلاف ہے، وہ مسجد میں شور شرابہ نہیں ہونا، مسجد کے آداب ہے، دنیاوی باتیں مسجد کے اندر نہیں ہونا، دینی باتیں ہونا ہے مسجد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی کی اگر کوئی چیز باہر گم جاتی ہے اور یہاں اعلان کرتا ہے تو حضور نے بدعا دی ہے کہ اس کی قیامت تک اس کی وہ چیز نہ ملے۔ مسجد اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اعلانات یہاں کریں، مسجد کی اگر مسجد میں گم جاتی ہے تو علماء اجازت دیتے ہیں، یہی چیز گم گئی، جیسے گھڑی گم گئی، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جس کی گھڑی گم گئی ہے آ کے لے لو، ظاہر سی بات ہے کہ یہیں گری ہے، اجازت دے دی جا سکتی ہے، لیکن باہر کی چیزیں گمی ہوئی ہوں یہاں اعلانات کریں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر آدمی جو ہے تجارت کرے، بزنس کرے، اپنی چیزوں کو منوائے، اپنی چیزوں کو حاصل کرے، مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا ان کا حق ہے، ان کو پاکیزہ رکھنا ان کا حق ہے، جس میں ادب سے رہنا ان کا حق ہے، دنیاوی باتیں نہ کرنا ان میں ان کا حق ہے، اور عبادت کے اندر لگے رہنا ان کا حق ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کو آدمی احتیاط کے ساتھ سجا کر کے، خوشبو کے ساتھ، مزین طریقے سے رکھتا ہے۔ خود حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد کے بیت الخلاء دروازوں کے پاس بناؤ، دور بناؤ، زیادہ قریب میں جہاں پر نماز ہوتی ہے وہاں نہیں بنانا چاہیے، دور بنانا چاہیے، بدبو دور جائے، نجاست دور جگہ رہے، اس کے لیے حضور نے تعلیم دی ہے۔ جمعہ کے موقع سے پہلے حضور نے فرمایا کہ مسجد کو دھونی دیا کرو، خوشبو کا اہتمام کرو، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، تو مساجد میں خوشبو کا اہتمام ہونا، مساجد میں زینت کا اہتمام ہونا، مسجد کے اندر روشنی کا اہتمام ہونا، یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، آداب ہے مسجد کے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے لوگوں کو کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعٰ فی خرابہا، اور مسجد کی ویرانی میں کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف رکھتے ہوئے۔ یعنی یہ ظالم لوگ جو آج کل مسجد کے متولی بنے بیٹھے ہیں، جیسے کہ ان نصرانیوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، یا ان مشرکوں نے بیت اللہ کو ویران کر دیا تھا، عبادت نہیں ہو رہی تھی، پوجا سب کی ہو رہی تھی، وہاں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے شرک پرستی پوری ہو رہی تھی، وہاں بت پرستی پوری ہو رہی تھی، تو ان کا حق نہیں تھا کہ وہ وہاں جمع ہوتے، بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خوف سے آئیں، کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے تھا کہ ہم بت پرست ہوتے ہوئے اس پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، کہیں اللہ کا خوف ہم پہ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آ جائے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں یا مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، جو مسجدوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رسوا کریں گے ان کو۔ بہت بڑی وعید ہے یہ، لہم فی الدنیا خزی، مسجدوں کے ویران کرنے والوں کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا میں رسوا کریں گے اللہ پاک، وعدہ ہے یہ، اللہ کے وعدے میں تخلف نہیں ہو سکتا ہے، بڑی احتیاط کی چیز ہے یہ۔ ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، جو کافر ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں، مساجد سے روک رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو رسوا ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ چنانچہ بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا تھا، اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کے اندر شریک ہوئے تھے، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرے، دنیا میں ایسا رسوا ہوئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں جس شخص کی حکومت تھی، این ٹی راما راؤ کی، جب اس کو جلایا گیا ہندوؤں کے قانون کے اعتبار سے، تو اخبارات کے اندر ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے ان تصاویر کو، کہ اس کے چیتڑوں کو، اس کے ایک ایک ٹکڑے کو کتے کھینچ کے لے کے گئے تھے۔ پوری دنیا شاہد ہے، آج بھی وہ تاریخ موجود ہے کہ اس کے زمانے حکومت میں وہ چیز ہوئی تھی، اس کے آرڈر کی بیس پہ ہوئی تھی، یا اس کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی دکھائی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ مسجدوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہلکا لیا جائے، مسجدوں کی ہمیشہ احترام کرنا، ان کی عظمت کرنا، ان کا جو ہے تقدس اور ان کی پامالی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم۔ کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں ریگولر جو مصلی ہیں معظم صاحب، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، پروردگار تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی، لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا کریم رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت کو نازل فرمائیے، ہماری کمائیوں میں خیر اور برکت کو نازل فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دفع فرمائیے۔ اے اللہ، جادو سے، سحر سے، جنات کے اثرات سے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائیے، ہماری اولادوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائیے، ہماری نسلوں پر کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ مولا کریم ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔